أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. گزشتہ دنوں پاکستان میں، بلکہ شاید دنیا بھر میں، ایک کھیل کا چرچا رہا، اور وہ کوئی کرکٹ کا عالمی کپ تھا. ہمیں اس کھیل کے تعلق سے بات نہیں کرنی. گزشتہ جمعہ کے بعد ہمارا حیدرآباد میں ایک سفر تھا. راستے میں ایک ساتھی نے بتلایا کہ مختلف ٹی وی چینلوں پر جادوگروں کو، کاہنوں کو، مولویوں کو لایا گیا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کل کا میچ کون جیتے گا اور کون ہارے گا. بلکہ بتایا گیا کہ جانوروں تک کو استعمال کیا گیا، بندروں تک اور طوطوں تک، ان سے معلوم کرنے کے لیے کہ کل کس کی فتح ہوگی اور کس کی ہار ہوگی. ساتھی یہ باتیں بتا رہا تھا اور میں اس قوم کے عقیدے کے دیوالیہ پن پر افسوس کر رہا تھا، اور یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بالکل درست ہے. یہ قوم ترقی کیوں نہیں کر رہی؟ یہ قوم اقتصادی اعتبار سے اس قدر بدحال کیوں ہے؟ اس قوم کا بچہ پیدا ہوتے ہی لاکھوں روپے کا مقروض کیوں ہو جاتا ہے؟ اس قوم میں وقفوں وقفوں سے زلزلے کیوں آتے ہیں؟ طوفان اور سیلاب کیوں آتے ہیں؟ بارشیں جو پروردگار کی رحمت کی علامت ہیں، اس قوم کی تباہی کا سبب کیوں بن جاتی ہے؟ خاندان کے خاندان بے گھر کیوں ہو جاتے ہیں؟ اور یہ املاک تباہ کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے خالق اور مالک اور اپنے پروردگار کے حق توحید کو پامال کر دیا، تو اللہ رب العزت نے بھی ہمارے سارے حقوق کو پامال کر دی. ہمارے دو حق ہیں اللہ تعالیٰ سے، ایک اقتصادی مضبوطی، ہمیں کھانا چاہیے، اور دوسرا ہمیں امن چاہیے. مگر یہ دونوں چیزیں مفقود ہیں. قتل و غارت گری ایک فتنے کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے، عزتیں محفوظ نہیں ہیں، جانیں محفوظ نہیں ہیں. کاروبار محفوظ نہیں ہے، بھتہ مافیا اس قوم پر مسلط ہے. وجہ یہی ہے، حکومتیں لاکھ غور و فکر کریں کہ اس ساری ابتری کا اور بدحالی کا سبب کیا ہے. حکومتوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ سبب آج سے 1400 سال پہلے بیان ہو چکا ہے، اور وہ صرف اور صرف پروردگار کی توحید ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. حق توحید اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور حق اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. ان دونوں حقوقوں کو اگر تم پامال کرو گے تو اللہ رب العزت بھی ہمارے سارے حقوق پامال کر دے گا. بس یہ آسمان اور زمین کے معاملے کی ایک تقسیم ہے. تم آسمان والے کے حقوق کو پہچان لو، اللہ رب العزت تمہارے سارے حقوق کا محافظ بن جائے گا. اور اگر تم نے اپنے رب کریم کے حقوق کو پامال کر دیا تو اللہ رب العزت بھی جو بے پرواہ ذات ہے ہمارے تمام حقوق کو پامال کر دے. پھر پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کے مطابق تمہیں روزی ملے گی خنزیروں اور کبوت اور کتوں کے توفیل، کیونکہ وہ بھی زیرو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پالنا ہے، روزی دینی ہے. تو اس روزی میں سے تمہیں بھی کچھ حصہ مل جایا کرے گا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد تجاہک. تم اللہ رب العزت کے حقوق کی حفاظت کرو، اور وہ سارے حقوق حق توحید میں مجتمع ہیں، اللہ رب العزت تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارے اہل کی، جان کی، تمہارے مال کی، عزتوں کی. احفظ اللہ تجد تجاہک، تم اللہ رب العزت کے حقوق کی حفاظت کرو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے گا، تمہیں ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہ ہو. اِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ، میرا پروردگار تو لطیف ہے، اور وہ ایسے ایسے طریقوں سے بندوں کی روزی کا انتظام کرتا ہے اور ان کی بحالی کا انتظام کرتا ہے کہ بندوں کو وہاں سے توقع تک نہیں ہوتی، وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، مگر پروردگار اسی مایوسی کے دامن میں سے اپنے بندوں کو پناہ بھی دیتا ہے، روزی بھی دیتا ہے، اور ان کو بحالی بھی عطا فرماتا ہے. تو ہماری تمام تر عافیت ہمارے خالق اور مالک کی معرفت کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے ساتھ ہے. یہ تعلق جیسے جیسے ڈھیلا پڑتا جائے گا ویسے ویسے ہم فتنوں کا شکار ہوں گے، اور اگر اس معرفت میں ہی خلل آ جائے، اضطراب آ جائے، تو پھر ہم کسی رحمت اور کسی شفقت کے قابل نہیں. پھر یقیناً وہ ساری تکلیفیں اور نحوستیں اور فتنے ہم پر مسلط ہوں گے جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، جو ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں جگہ بات دیکھیں. تو آج ہی موقع ہے اپنے عقیدوں کا جائزہ لے کر اپنے خالق اور مالک کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں، اور اس کی سچی معرفت حاصل کرنے میں. کہ آج بھی ہم اس صحیح روش کو اختیار کر لیں جو شریعت چاہتی ہے، تو اللہ رب العزت ہمارے سارے امور اور سارے معاملات سنوار دے گا، اصلاح فرما دے گا۔ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ۔ ان دونوں مقامات کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، سچی حقیقی اور مکمل اطاعت سے سارے احوال سنور جائیں گے، سدھر جائیں گے، اور اللہ رب العزت جو اس بیت اللہ کا رب ہے، اس کی صحیح معنی میں عبادت سے اللہ تعالی امن بھی عطا فرمائے گا اور معاشی استحکام بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ جو کچھ ہم نے سنا کہ باقاعدہ اس انسان نے اس حقیر پانی کے قطرے کی پیداوار میں علم غیب کے دعوے کیے، کل یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور ساتھی نے بتایا کہ سب جھوٹ نکلا، اٹکل پچو مار رہے تھے، جس کو تکا بازی کہتے ہیں، اور ساری باتیں جھوٹ نکلی۔ اب بھی اس قوم کو اللہ تعالی نے سنبھلنے کا موقع دیا ہے کہ یہ حقیر سے کیڑے اپنے پروردگار کے علم غیب میں ہاتھ مارتے ہیں، انہیں حیا نہیں آتی کہ علم غیب تو رب العزت کا ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی بھی ہو، کسی کو علم غیب حاصل نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی، صرف اللہ رب العزت ہی عالم الغیب ہے، اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اور یہ علم غیب کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے، یہ پروردگار کا حق ہے، پروردگار کی زینت ہے، بلکہ پروردگار کی لازمی صفات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات لازمی ہیں، کچھ اختیاری ہیں۔ اختیاری صفات وہ جب چاہے اختیار کر لے، جیسے اس کا کلام فرمانا، جب چاہے کلام فرمائے، جب چاہے نہ فرمائے، لیکن کچھ صفات لازمی ہیں، جیسے اس کا سننا، اس کا دیکھنا، یہ اس کی ذات کا لازمہ ہے، یہ صفات اس کی ذات کا حصہ ہے۔ اسی طرح اس کا علم غیب، یہ اس کی ذات کا خاصہ ہے، ان صفات میں سے ہے جو ہمیشہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، بندے کو اس کا اقرار کرنا چاہیے، اس کا اعتراف کرنا چاہیے، مسلمانوں کے اس اجماعی عقیدے کا بھی بندے کو علم ہونا چاہیے کہ جو شخص کسی مخلوق کے لیے علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور پکے اور مستحکم ایمان کی علامت یہ ہے کہ علم غیب صرف اللہ رب العزت کی صفت ہے، اس پر ایمان ہو، اس کا اقرار و اعتراف ہو، اور عملی طور پر اس پر قائم ہو۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ کی دعا سکھائی ہے، اس میں کس طرح اللہ رب العزت کے علم کا ذکر ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اے اللہ میں تجھے تیرے علم کا واسطہ دیتا ہوں، تیری جناب میں تیرے علم کا واسطہ پیش کرتا ہوں، اور تیرے علم کا واسطہ پیش کر کے تجھ سے استخارہ کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ استخارے کی اس دعا کو، اس نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، کوئی بھی کام کرنا چاہو، کسی علاقے میں سفر کرنا چاہو، نکاح شادی کا معاملہ ہے، طلاق کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، تو استخارہ کر لو. نبی علیہ السلام نے ہر اہم کام کے لیے استخارے کی تلقین فرمائی ہے. دیکھیں استخارے میں کس طرح پروردگار کے علم کا، اس کی صفت علم کا اس کو واسطہ پیش کیا جا رہا ہے. اللہم انی استخیرک بعلمک، یا اللہ میں تجھ سے استخارہ کرتا ہوں تیرے علم کے واسطے سے. وہ علم تیرے ہی پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. اگر وہ علم کسی اور کے پاس بھی ہو تو پھر اس واسطے کا معنی کیا ہے؟ یہ پروردگار کی وہ صفت ہے جو پروردگار کے ساتھ مخصوص ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، کسی صفت میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہے. اور صفت علم غیب اللہ تعالیٰ کا وہ خاصہ ہے جس میں کسی مخلوق کا حصہ نہیں ہے. عالم الغیب، اللہ عالم الغیب ہے. انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، کہ میں تیرے علم کا واسطہ دے کر تجھ سے استخارہ کرتا ہوں اور تیری قدرت کا واسطہ دے کر اپنے لیے قدرت کا سوال کرتا ہوں، طاقت کا سوال کرتا ہوں جس کام کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے. اور تھوڑا آگے فرمایا کہ انک تعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، یا اللہ تو جانتا ہے میں کچھ نہیں جانتا، اور تو علام الغیوب ہے، غیبوں کو جاننے والا. غیبوں سے مراد ہر وہ چیز جو ہم سے غائب ہے، تجھ سے کوئی چیز غائب نہیں. تیرے سامنے ہر چیز عیاں ہے، جو چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی، سنائی نہیں دیتی، ہمارے حواس خمسہ سے دور ہیں، ہمارے حواس سے غائب ہیں، تجھے ان چیزوں کا علم ہے، ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے. الہ العالمین، جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے لیے استخارہ کر رہے ہیں، تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے. حالانکہ انسان کے سامنے سب کچھ، وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، سرمایہ اس کے پاس ہے، وہ اس کام کے طور طریقے جانتے ہیں، اصول اور ضابطے جانتے ہیں، مگر پھر بھی پیغمبر علیہ السلام کی اس تعلیم کے مطابق انسان کس قدر اپنے پروردگار کا مستر ہے اور اس کی رحمت اور اس کے علم کی طرف لاچار ہے. تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اگر یہ کام بہتر ہے میرے دین کے لیے، میری دنیا کے لیے، میری قیامت کے لیے، میرے ہر کام کے انجام کی بہتری کے لیے، تو پھر اس میں آسانی فرما دے، مجھے اس پر راضی کر دے، میرے دل کو اس پر مطمئن کر دے. اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اگر اس کام میں کوئی شر کا پہلو ہے، کوئی شر کا پہلو ہے، تو پھر مجھے اس کی توفیق نہ دینا، قدرت نہ دینا. تو دیکھیں اس استخارہ کی دعا میں کس طرح اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر ہے، کہ مخلوق کو تو کچھ بھی علم نہیں، نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی قدرت ہے، وہ تو ہر پل اپنے پروردگار کی محتاج ہے. پروردگار ہی جانتا ہے، مخلوق کچھ نہیں جانتی. اللہ تعالیٰ عالم الغیب. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ بڑے جری ہیں، اور بہت بڑی جسارت ہے یہ کہ اس طرح میڈیا پر بیٹھ کر پوری دنیا کے سامنے علم غیب کے دعوے کیے جائیں اور کل کی خبریں بتائی جائیں. یہ لوگ کاہن، جادوگر، نجومی، اور ان میں سنا تھا کہ کچھ مولوی بھی اور کچھ جانوروں کو بھی. حالانکہ جانور تو پروردگار کی توحید کو جانتے اور پہچانتے ہیں، مگر اس بے عقل مخلوق کو بھی اس میں شامل کیا گیا اور ان کے ذریعے فالے نکالی گئیں اور پھر جھوٹے دعوے کیے گئے جو سارے کے سارے جھوٹ ثابت ہوئے، جھوٹ کا پرندہ ثابت ہوئے. مگر اس قوم کو اب بھی نصیحت نہیں ہے، اب بھی عبرت نہیں ہے، اور یہ قوم اب بھی حقیقت حال نہ پہچان سکی کہ عالم الغیب تو صرف اللہ رب العزت ہے. ایک انسان کی کیا مجال کہ وہ کل کی خبریں جان لے اور کل کی خبریں بیان کرے. اللہ تعالیٰ کے علم غیب کی پانچ چابیاں، مفاتیح الغیب خمس، نبی علیہ السلام کا فرمان. غیب کی چابیاں پانچ ہیں، پانچ چیزیں غیب کی کنجیاں ہیں اور پانچوں اللہ کے پاس. ان میں سے ایک کنجی یہ ہے، و فلا تعلم نفس ماذا تكسب غدا, کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا, کیا کمائے گا, کل وہ کہاں جائے گا, کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کوئی شخص یہ نہیں جانتا, یہ غیب کی چابی. حالانکہ یہ کل انسان کے بالکل قریب ہے. مہینے بعد کیا ہونے والا ہے, سال بعد کیا ہونے والا ہے, یہ تو بہت دور ہے. وہ کل جو اگلا روز ہے, انسان اس کل کے بارے میں نہیں جانتا کہ کیا کمائے گا, کیا کھائے گا اور کیا کرے گا. ہاں, ایک انسان کے اپنے تخمینے ہوتے ہیں, اپنے پروگرام ہوتے ہیں, اس پروگرام کے مطابق وہ بات کرتا ہے, لیکن حقیقت میں کیا ہونے والا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جس وقت کشمیر میں زلزلہ آیا تو اس سے ایک روز پہلے ان لوگوں نے پروگرام سوچے ہوں گے, کل ہم نے یہ کرنا ہے اور فلاں کام انجام دینا ہے, لیکن انجام دے سکے؟ اللہ کا امر آ گیا اور قوم تہس نہس ہو گئی. یہ پروردگار کا علم ہے, اس علم کو دلکارنے کی کوشش نہ کرو, اس علم کو چیلنج کرنے کی کوشش نہ کرو. اور وہ بھی دن دھاڑے پوری دنیا کے سامنے بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرنا اور کل کی خبریں افشا کرنا, علم غیب کے دعوے کرنا, بہت بڑی جسارت ہے. اللہ تعالیٰ کے صفت علم غیب میں دخل اندازی ہے. یہ قوم بھلا کسی رحمت کی مستحق ہو سکتی ہے؟ جو قوم اس طرح سر عام اپنے پروردگار کی توحید اور اس کی غیرت کو دلکارنے کی کوشش کرے. توحید اللہ کا حق ہے, اور اللہ کے حق کو پامال کرنے والا اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دلکار دے, تو پھر یہ قوم کس فلاح کی مستحق ہو سکتی ہے؟ ایک انسان کو تو پل کی خبر نہیں, اپنے ماحول کی خبر نہیں. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات میں سب سے اعلی اور افضل, اللہ تعالیٰ کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے برتر, سب سے اعلی. انا سید ولد آدم ولا فخر, میں پوری اولاد آدم کا سردار ہوں, دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی, پوری اولاد آدم کا. انسان اشرف المخلوقات ہے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے سردار ہیں. اس میں انبیاء بھی ہیں, اولیاء بھی ہیں, اس میں صدیقین بھی ہیں, شہداء بھی ہیں, علماء بھی ہیں, صالحین بھی ہیں, سب کے سردار ہیں, سب سے اعلی, سب سے اجمل اور برتر. لیکن پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کچھ پہلو ان پر آپ غور کیجیے. ام المؤمنین فرماتی ہیں, ایک دن پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پریشان دکھائی دی, اور آپ کو بیٹھے بیٹھے قرار نہیں آ رہا تھا. بیٹھتے تو اٹھ جاتے, اٹھتے تو بیٹھ جاتے, کبھی ٹہلنے لگتے. میں آپ کے قریب گئی, میرے ماں باپ قربان ہوں, آپ کو کس چیز نے پریشان کر دیا؟ فرمایا کہ جبریل امین نے آنے کا وعدہ کیا تھا, وقت دیا تھا. وہ جبریل جو سارے انبیاء کا امین وحی ہے, اور اس نے آج تک وعدے کی مخالفت نہیں کی, لیکن آج کیا وجہ ہے وہ وعدہ کرنے کے باوجود نہیں آ سکے؟ مجھ سے کوئی کوتاہی ہوگی, کوئی غلطی ہوگی. میں سوچ رہا ہوں اور سوچ سوچ کے پریشان ہو رہا ہوں, میرا دوست لیٹ کیوں ہو گیا, میرا امین وحی کیوں نہ پہنچ سکا وعدہ کرنے کے باوجود. اور تھوڑی دیر وقت پیغمبر علیہ السلام گھر سے باہر چلے گئے, تھوڑی دیر ٹھہرے, پھر واپس آئے, پھر فرمایا کہ عائشہ, جبریل نے اشارہ کر کے مجھے گھر سے باہر بلایا, اور جو بات کرنی تھی وہ کی, مگر تاخیر کا سبب یہ بیان کیا کہ انا لا ندخل بیتا فیہ کلب, جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں ہم داخل نہیں ہوتے, اور آپ کی چارپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ داخل ہو گیا ہے جس کا اللہ کے پیغمبر کو علم نہیں تھا, اس لیے جبریل امین اس گھر میں داخل نہیں ہو رہے. فرشتے بعض گھروں میں داخل نہیں ہوتے, جہاں کتے ہو وہاں پر فرشتے نہیں آتے, جہاں فوٹو ہو وہاں فرشتے نہیں آتے, اور جہاں کوئی شخص
جنابت کے عارضے میں اس کو غسل کی حاجت ہے مگر غسل نہیں کر رہا, غسل کو لیٹ کر رہا ہے, وہاں فرشتے نہیں آتے. جس گھر میں گھنٹی ہو جیسے کہ گرجوں میں گھنٹی ہوتی ہے, ایک تو گھر کی بیل ہوتی ہے جو کسی آنے والے کی خبر دیتی ہے, ایک گھنٹی وہ جس سے آوازیں نکلتی ہیں جیسے گرجا گھروں میں گھنٹیوں کی آوازیں آتی ہیں, وہ ہم نے بعض گھروں میں دیکھا گھنٹیاں معلق ہیں اور ذرا سا سر ان کو مس ہو جائے تو ان میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور پھر گھنٹیوں کی آواز آتی ہے. یہ وہ جرس ہے جو جس گھر میں موجود ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو اب غور کیجئے نبی علیہ السلام کی سیرت اقدسہ کے اس پہلو پر کہ آپ اپنے گھر کے چھوٹے سے کمرے میں اسی بستر پر بیٹھے ہیں جس چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ ہے, لیکن پیغمبر علیہ السلام کو اس کا ادراک نہیں ہو رہا, اس کا علم نہیں ہو رہا, پریشان ہو رہے ہیں, کبھی کھڑے ہو رہے ہیں, کبھی بیٹھ رہے ہیں, کبھی ٹہل رہے ہیں اور انتہائی مضطر, انتہائی پریشان. کمین الوحی نے آج پہلی دفعہ وعدے کی مخالفت کی, وجہ کیا ہے؟ کچھ میں عیب پیدا ہو گیا, کوئی کوتاہی مجھ سے سرزد ہو گئی. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور برتر اور افضل, لیکن کمرے کے اندر بلکہ چارپائی کے نیچے کیا ہے اس کا آپ کو علم نہیں. تو پل بھر کی خبر نہیں, انکشاف تو آسمان سے ہوتے ہیں, آسمان سے انکشاف ہو تو اللہ کا پیغمبر کلام فرماتا ہے, ورنہ ہرگز کلام نہیں فرماتا. پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا دوسرا ایک اور بات ہے, ان ام المؤمنین کی روایت سے ہے سفر کا قصہ جس میں تیمم کی آیتیں نازل ہوئیں اور تیمم کا حکم نازل ہوا. عائشہ صدیقہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھیں, جب وہ سفر کو جانے لگی تو اپنی ایک سہیلی سے, دوسری ام المؤمنین سے, ایک قلادہ گلے کا ہار مستعار لے لیا نبی علیہ السلام کے لیے زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے. وہ ہار پہن لیا, سفر سے لوٹ رہے تھے, ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا, ام المؤمنین قضاء حاجت کے لیے گئی, واپس آئی, دیکھا کہ گلے کا ہار غائب ہے, تشویش ہوئی, وہ کسی کی امانت تھی, اس کی تلاش شروع ہو گئی. جہاں تک وہ گئی تھی وہاں تک صحابہ نے تلاش کیا, ہار نہ ملا. فجر کا وقت ہو گیا, وہاں پانی موجود نہیں تھا اور پانی مسلمانوں کے پاس بھی نہیں تھا. اب نماز کیسے پڑھیں, سب نے وضو کرنا ہے, نماز کیسے ادا کریں, اس ہار کی تلاش ہو رہی ہے, ہار نہیں مل رہا. نبی علیہ السلام بھی پریشان, صحابہ بھی پریشان. اللہ اکبر, عین اسی عالم میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل فرما دیا, پانی اگر نہ ہو تو تیمم کر. اللہ کی طرف سے رحمت آ گئی, صحابہ نے تیمم کیا, اللہ کے پیغمبر نے تیمم کیا, اور یوں فجر کی جماعت جو ہے وہ قائم کر دی گئی اور نماز کے بعد وہاں سے کوچ کا حکم ملا. جب کوچ کے لیے وہاں سے روانہ ہونے لگے, جس سواری پر ام المؤمنین سوار تھی جب اس کو اٹھایا گیا تو ہار اس کے نیچے پڑا ہوا تھا, اللہ کے پیغمبر وہیں موجود تھے اور کافی وقت موجود رہے, آپ کو اس ہار کا علم نہ ہو سکا کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں. آپ صرف تب بولتے ہیں جب اللہ تعالیٰ بلاتا ہے, جب آسمان سے انکشاف ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی زندگی کا تیسرا واقعہ, وہ 70 قراء جو آپ نے ایک قبیلے کی طلب پر روانہ کیے تھے تاکہ ان کو تعلیم بھی دیں, اور گاہے بگاہے پڑوس پڑوس کے لوگ ان پر حملہ کرتے ہیں تو ان کی طرف سے دفاع بھی کر سکیں اور ان کی طرف سے جہاد بھی کر سکیں, 70 بڑے ماہر قراء اللہ کے پیغمبر نے روانہ کیے. اس وقت اللہ کے پیغمبر علم نہیں تھا کہ ان قراء کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور پھر آپ جانتے ہیں کہ بیر معونہ کے مقام پر ان 70 قراء کو صبرن شہید کر دیا گیا اور 70 شہادتیں ایک ہی دن واقع ہوئی. بہت ایک تشویشناک خبر, لیکن پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم نہ تھا. اگر علم ہوتا کہ میرے یہ ساتھی اس بے دردی سے قتل کر دیے جائیں گے تو آپ روانہ فرماتے, ایک ایک ساتھی کتنا قیمتی تھا آپ کے لیے. نبی علیہ السلام کی سیرت اس بات پر شاہد عدل ہے, لیکن یہ 70 قراء کی شہادت کا واقعہ اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں پیش آیا اور ان صحابہ کو آپ نے روانہ کیا. لیکن آپ کو علم نہ تھا. نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک اور واقعہ, جس سے بڑا کوئی واقعہ ہو ہی نہیں سکتا, جس سے بڑی کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ مسئلہ غیرت کا ہے. غیرت کی ایک رمق سب میں ہوتی ہے, حتیٰ کہ کفار تک میں ہوتی ہے. آپ میں غیرت ہے, مجھ میں غیرت ہے, کوئی شخص اپنی غیرت, کسی شخص کی غیرت اس عمر کی متقاضی ہو سکتی ہے کہ اپنی بیوی کو کہیں تنہا چھوڑ دے, اپنی بیوی کو جانتے بوجھتے بھول کر چلا جائے, پھر جو چاہے اس کے ساتھ سلوک ہو, جیسی چاہے تہمتیں لگیں, جیسے چاہے الزام لگیں, کسی کی غیرت یہ تقاضا کر سکتی ہے؟ اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, انظروا الى غیرت سعد وانا اغیر من سعد والله اغیر مني. وہ ایک واقعہ تھا, آپ نے فرمایا کہ سعد کی غیرت کو دیکھو اور سن لو کہ میں سعد سے بڑا باغیرت ہوں اور اللہ تعالی مجھ سے بڑا صاحب غیرت ہے. یہ اللہ کے پیغمبر کی غیرت کا عالم ہے, یعنی پوری کائنات کی غیرت ایک طرف ہو اور اللہ کے پیغمبر کی غیرت ایک طرف ہو, مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر اس جہاد سے لوٹتے ہوئے اپنی بیوی کو جنگل میں بھول کر آ گئے؟ آپ کو یاد نہیں تھا, آپ کو علم نہیں تھا, اس ہودج کو اٹھا کر تو لا رہے ہیں, عائشہ اس کے اندر نہیں ہے, عائشہ وہیں رہ گئی, تنہا رہ گئی, اکیلی رہ گئی. اس بات کا آپ کو علم نہیں تھا, علم تھا تو آپ جان بوجھ کے چھوڑ کے چلے گئے. کسی کی غیرت اس عمر کا تقاضا کر سکتی؟ تو وہ شخصیت اور وہ ہستی جس کی غیرت سب سے زیادہ ہے, کیسے آپ فراموش کر کے آگے, بھول کر آگے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر آگے, جس سے سب سے بڑھ کر آپ کو محبت ہے اور سب سے بڑھ کر آپ کو پیار ہے. اور پھر مدینہ منورہ میں ایک مہینے سے زائد عرصہ تک کیا کوہرام بپا ہوا اور کس طرح لوگوں نے تانہ زنی کی اور حملے کیے اور کس طرح منافقین نے اور یہودیوں نے سازشیں کی اور کیسے کیسے مگر اس فضا میں گونجے اور کس طرح اللہ کے پیغمبر پریشان ہوئے. اور کیا مدینہ منورہ میں ایک عجیب پریشانی کی فضا قائم ہو گئی؟ اللہ کے پیغمبر کی صورت حال کا علم نہیں تھا, بالکل نہیں تھا, کیونکہ عالم غیب صرف اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا. تو پھر یہ چہرے انتہائی غلیظ اور گندے چہرے, یہ کس طرح کل کی خبریں دیتے ہیں کہ کل یہ ہوگا اور فلاں جیتے گا اور فلاں ہارے گا. بلکہ ساتھی نے بتایا کہ انہوں نے باقاعدہ کھلاڑیوں کو نامزد کیا کہ کل کی جیت میں فلاں کھلاڑی کا کردار ہوگا اور فلاں کھلاڑی کا کردار ہوگا, یہاں تک کہ یہ جزئیات تک کی خبریں دیں, اکثر باتیں جھوٹ نکلی. تو سب سے پہلے یہ لوگ جن کا یہ گھنانا کردار ہے, ان کو اپنے پروردگار کے دربار میں توبہ کرنی چاہیے. یہ اللہ کے علم غیب کی دخل اندازی کرنے والے اور علم غیب کے دعوے کرنے والے, کل کیا ہوگا یہ غیب کی چابی ہے. غیب کی چابیاں پانچ ہیں, ان میں سے ایک چابی یہ کہ کل کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا, صرف اللہ رب العزت جانتا ہے. اور یہ چابی اس طرح ہے کہ جب کل کی خبر کسی کو نہیں ہے تو پرسوں کی خبر کس کو ہو سکتی ہے, ایک ماہ کے بعد کی خبر کس کو ہو سکتی ہے, دس سال کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ خبر کس کو ہو سکتی ہے, ایک صدی کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ خبر کس کو ہو سکتی ہے, اور کل جب قیامت قائم ہوگی کیا ہونے والا ہے یہ خبر کس کو ہو سکتی ہے, جنت میں کون جائے گا یہ خبر کس کو ہو سکتی ہے, جہنم میں کون جائے گا یہ خبر کس کو ہو سکتی ہے. تمہیں تو کل کی خبر نہیں ہے. تو کل کی خبر کے حوالے سے یہ علم غیب کی ایک چابی اللہ رب العزت کے پاس ہے. جب چابی کا علم نہیں ہے تو کمرے کے اندر کیا ہے اس کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ایک کتاب کا نام ہی آپ نہیں جانتے تو اس کتاب کے اندر کیا ہے اسے آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ یہ پروردگار کے علم غیب کی چابیوں میں سے ایک چابی, اور وہ کل کی خبر. جب کل کی خبر کوئی نہیں جانتا تو دو سال بعد کی خبر اور سو سال بعد کی خبر اور قیامت کی خبر, قبر کی خبر, یہ کس کو ہو سکتی ہے؟ لیکن افسوسناک بات ہے, بعض بحروبیے بڑے بلند و بالا دعوے کرتے ہیں کل کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا اور قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے, یہ سارے دعوے کرتے ہیں. جھوٹے لوگ اور بد کردار لوگ, دنیا دار لوگ اپنے پروردگار کے غضب سے ڈرتے نہیں ہیں, اور پھر ان کی یہ نحوستیں اجتماعی بے برکتی کا ذریعہ بنتی ہیں. چند لوگوں کا گھنونا کردار مگر پوری قوم اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے. یہ بے برکتی اور یہ رزق کی کمی, اقتصادیات کی تنگی, اور پھر مختلف پریشانیاں, تکلیفیں, قتل و غارت گری, اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ اس قوم میں توحید نہیں ہے اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کی متابعت نہیں. تو یہ انتہائی خطرناک اقدام ہے جو میڈیا پر ہو رہا اور ہوتا رہتا ہے, انتہائی افسوسناک جو پروردگار کی توحید میں نقب زنی ہے. عقیدے کا وہ بگاڑ ہے علمان بر حفیظ کہ اللہ تعالیٰ کا علم غیب جو پروردگار کی ذات کا خاصہ ہے اور پروردگار کی ذات کا لازمہ ہے, اس علم غیب میں تدخل, دخل اندازی کی کوشش, کتنا گھنونا اور کتنا خطرناک یہ کردار ہے. یہ کردار اجتماعی بے برکتی کا ذریعہ ہے اور اجتماعی فتنوں کو دعوت دینے والا ہے. ہم نے بتایا کہ زمین والوں کی ساری خیر اور ساری سعادت آسمان کے ساتھ موقوف ہے. آسمان والی ذات کے حق ادا کرو تو آسمان والا زمین والوں کے حقوق جو ہے وہ ادا فرمائے گا, ان کو ترقی دے گا, استحکام دے گا, ان کو عزت دے گا اور غلبہ دے گا. اور اگر تم نے آسمان والے کے حق کے توحید کو پامال کر دیا تو آسمان والا بھی زمین والوں کے کسی حق کی پرواہ نہیں کرے گا. اور ایسا ہو رہا ہے, ہمارے حقوق پامال ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں پر عقیدے کی حاکمیت نہیں ہے, سچے عقیدے کی ترجمانی نہیں ہے. اور پھر دن دہاڑے عقیدے کا خلل اور اس کا مظاہرہ, اس کو میڈیا پر پیش کرنا انتہائی بے شرمی کی بات ہے اور انتہائی بے حیائی کی بات ہے جو اس ذریعے سے لوگوں میں پھیل رہی ہے اور مشہور ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانیاں, وہ موقع دیتا ہے سمجھنے کا اور سوچنے کا. اب بھی سدھر جاؤ, ان بہروکیوں نے دعوے کیے اور اکثر دعوے جھوٹے ثابت ہوئے, اب بھی پہچان لو کہ یہ جھوٹے ہیں اور صرف یہ اٹکل بچوں کھیلتے ہیں اور محض اپنی دنیا کی روزی کمانے کے لیے اور اپنی جھوٹی شہرت کے لیے. مجھے سیالکوٹ کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ, ان کے دادا کا واقعہ, حاجی احمد, احمد ان کا نام تھا, احمد پورا ایک محلہ سیالکوٹ میں انہی کے نام سے. تو اپنے گھر میں وہ تشریف فرما تھے, باہر ایک بہروبیہ آ گیا کہ کل کی خبریں جان لو, پرسوں کی خبریں جان لو, مستقبل کے حالات جان لو. اب عورتیں کچے عقیدے والی, ان کا جھرمٹ ایسے لوگوں کے ارد گرد بن جاتا ہے گاؤں میں, دیہاتوں میں اور ان چھوٹے شہروں میں. اور یہ شخص کبھی کبھی آتا تھا اور اس طرح عورتیں اس کا انتظار کرتی, لوگ اس کا انتظار کرتے. جب وہ آتا, آ کر بیٹھ جاتا اور لوگ اس کو عزت دیتے اور اس پر چڑھاوے اور مختلف انعامات اور اکرامات کی بارش کرتے اور اس سے پھر باتیں پوچھتے, فلاں رشتہ کیسا ہے اور فلاں کاروبار کیسا ہے اور فلاں معاملہ کیسا ہے, اور وہ بالکل پورے یقین اور وثوق کے ساتھ بتاتا اور بیان کرتا اور لوگ اس پر خوش ہو جاتے اور اس کو انعام و اکرام دیتے. حاجی صاحب کی غیرت نے اس بات کو برداشت نہ کیا, گھر سے باہر آ گئے اور جوتا اتار لی اور کہا کہ ایک خبر مجھے بھی بتا دو, یہ جوتا تمہارے سر پہ برسے گا یا نہیں برسے گا, تمہارے سر پہ اس جوتے کی ضرب لگے گی یا نہیں. اب اس نے سوچا, اگر میں نے کہا کہ لگے گا اور برسے گا تو یہ مجھے نہیں ماریں گے اور پہن کے چلے جائیں گے, میرا جھوٹ ثابت ہو جائے گا, اور اگر میں نے کہا نہیں لگے گا تو یہ سر پہ کھڑکا دیں گے رکھ کے. اب وہ حاجی صاحب کے پاؤں پکڑ کے بیٹھ گئے, حاجی صاحب چھوڑ دو, ہمارے بچوں پر رحم کرو, آپ جانتے ہیں سارا معاملہ بچوں کی روزی کا معاملہ ہے, ہم تھوڑی بہت اس طرح کی باتیں کر کے بس بچوں کی روزی کما لیتے ہیں, ہم پہ آپ ترس کھائیں, ہمارے بچوں پر ترس کھائیں. باہر کیف وہ واقعہ ہم چھوڑتے ہیں, لیکن یہ لوگ کتنے جھوٹے اور کاذب جن کو ایک پل کی خبر نہیں. اب جو یہ لوگ بیٹھتے ہیں, جو ان کو بلاتے ہیں, جو ان سے خبریں معلوم کرتے ہیں اور پھر یہ لوگ بتاتے ہیں, ان سب کا انجام کیا ہے, آئیے پیغمبر علیہ السلام کی صرف تین حدیثیں ان کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں. صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے امہات المومنین کی روایت سے، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اتا عرافا فسألہ لم تقبل له سناد 40 یوما، جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا، صرف آیا اس کے پاس اور آ کر اس سے کوئی بات پوچھی، اس نے جواب دیا یا نہیں دیا، دیا تو کیا دیا، اس سے کوئی سروکار نہیں، صرف اس کے پاس گیا اور اس سے کوئی ایک بات پوچھی، صرف اتنے سے عمل سے لن تقبل له صلاۃ 40 یوما، اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی کوئی نماز قبول نہیں فرمائے گا. اور نماز اعمال میں سے سب سے بڑا عمل ہے، جب نماز ہی مردود ہو گئی تو باقی عمل اس کے، اگر وہ حج کرنے گیا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ان اعمال کی بھی کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں رہے گی. اگر نماز ہی مردود ہے تو سارے اعمال مردود ہو جائیں گے. تو یہ انجام اس شخص کا ہے جو کسی عراف کے پاس گیا اور اس سے کوئی بات پوچھی. اور یہاں کیا کہیے کہ باقاعدہ اس کو بلایا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے بٹھایا جاتا ہے، پوری دنیا کو سنایا جاتا ہے، اور ایک بات نہیں سینکڑوں باتیں اس سے پوچھی جاتی ہیں، تو ایسے انسان کا کیا حکم ہوگا، اس کی عبادات کا کیا حکم ہوگا اور بتانے والے کا کیا حکم ہوگا. ان اللہ وہ کس قدر لعنتوں اور کس قدر پھٹکاروں کا مستحق ہوگا. اور یہ سارے لوگ مستحق ہوں گے جو ان باتوں کو سنتے ہیں اور ان پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں. دوسری پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتا کاہنا فصدقہ بما قال فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا، کاہن کون ہوتے ہیں؟ مستقبل کی خبریں بتانے والے، کل کیا ہوگا، اس قسم کے انکشافات کرنے والے، جو کسی ایسے شخص کے پاس گیا اور اس سے کوئی بات پوچھی اور اس کی بات کو سچ جان لیا کہ کاہن نے بتا دیا بس ایسا ہی ہوگا، فرمایا کہ اس شخص نے اپنے پیارے پیغمبر کی ساری شریعت کے ساتھ کفر کیا، وہ کافر بن گیا. اس عمل سے وہ کافر بن گیا جو کسی عراف کے پاس جائے اور اس سے کوئی بات پوچھے اور اس کو سچا جان لے. تیسری حدیث مسند بزار کے حوالے سے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر له ومن تکہن او تکہن له ومن سحر او سحر له، کہ جس شخص نے تطیر کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی پرندوں سے فال لی وہ ہم میں سے نہیں ہے، کہ جس کے لیے لی گئی وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. ایک شخص خود جائے اور جا کر فال لے، دوسرا کسی کو بھیج دے کہ تم جاؤ اور میرے لیے فال لے کر آؤ اور نکلوا کر لاؤ، فرمایا کہ یہ دونوں ہم میں سے نہیں ہیں. اور پھر وہ شخص جو کہانت کرے، جو کاہن بن کر بیٹھے اور لوگوں کو غیب کی خبریں بتائے اور کل کے احوال بتائے، اور وہ شخص جس کے لیے کہانت کی گئی، دونوں ہم میں سے نہیں ہیں. اور تیسرا وہ جو جادو کرے کہ جس کے لیے جادو کیا جائے، یہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. اور آگے اللہ کے نبی نے وہی فرمایا کہ جو شخص کسی عراف سے کوئی سوال کرے اور اس کی بات کو سچ جان لے، اس نے اللہ کے پیغمبر کی شریعت کے ساتھ کفر کیا اور اس عمل سے کافر بن گیا. اب ان حدیثوں کو سامنے رکھیں، میڈیا والے بھی، ایسوں کو سننے والے بھی، ایسوں کے پاس جانے والے بھی، اور ایسے لوگ بھی جو کہانت کرتے ہیں اور دکانیں سجائے بیٹھے ہیں. کاش دور فاروقی آ جائے جس میں کاہنوں کو اور ساحروں کو چن چن کر قتل کیا جاتا تھا، اور دو دن قتل ہوئے سارے لوگوں میں سناٹا آ گیا اور یہ دکانداریاں ختم ہو گئیں. مگر کیا کیجئے، آج ایسے حکام ہیں جن کو ساری فکر اپنے ذاتی پروٹوکول کی ہے، اپنے پروردگار کی توحید اور اس کے پروٹوکول کی کوئی خبر نہیں. اللہ پاک ہدایت دے دے، سب کو ہدایت دے دے. اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحم فرمائے، اس قوم کے عقیدوں کی اصلاح فرما دے. اللہ رب العزت ہمارے احوال پر رحم فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رجوع کی توفیق دے دے، توبہ کی توفیق دے دے، اپنی توحید کے ساتھ اور اپنے پیغمبر کی غلامی، اطاعت اور سچی محبت کے ساتھ منسلک ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. بہت سے دوستوں نے دعا کی اپیل کی ہے اللہ رب العزت تمام بیماروں کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرما دے اور سب کو عافیت عطا فرما دے. ہمارے ایک جماعتی بھائی افضل گھونگر صاحب فوت ہو گئے, ان کی مغفرت کی دعا کریں. اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرما دے, اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما دے, اللہ تعالیٰ ان کے سارے قبر کے مراحل آسان فرما دے. یہ آج کا اعلان ہمارے پاکستان کے ایک بڑے ادارے کے لیے ہے. یہ ادارہ معہد الشریعہ والصنع ضلع مظفر گڑھ کوٹہ دو میں یہ واقع ہے, اور اس کے بانی ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ اور بڑے مخلص ساتھی مولانا عبداللہ صاحب تھے, عبداللہ سلفی صاحب, اور بحمد اللہ انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا. افتتاح کے موقع پر ہم بھی وہاں موجود تھے اور ایک تاریخی وہاں پروگرام بھی ہوا تھا, اور اس کے بعد یہ ادارہ اب تک قائم ہے اور چل رہا ہے, سال ہا سال بیت چکے. تو جو کہ یہ سارے پروگرام مصارف کے متقاضی ہیں, مولانا عبداللہ سلفی صاحب جب تک حیات تھے رحمہ اللہ اس وقت تک ان کے روابط اچھے تھے, اور وہ باہر بھی جاتے تھے اور تعاون کافی ہو جاتا تھا اور کوئی ضرورت نہ پڑتی یہاں رابطے کی. اب ان کے انتقال کے بعد ادارے کی صورتحال کافی ناگزیر ہے. ساتھی یہاں آئے ہیں آپ سے ایک امید لے کر, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد آپ سے استدعا ہے کہ آپ دل کھول کر تعاون کریں. ایک بڑا مرکزی ادارہ ہے, تو اس کے ساتھ کم حق و تعاون ہونا چاہیے. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے, اللہ پاک قبول فرما دے. یہ مجلہ دعوت اہل حدیث جمیعت اہل حدیث کا ترجمان ہے. اس یہ ماہانہ مجلہ ہے, یہاں موجود ہے اس مہینے کا, آپ حاصل کیجئے. اس میں بڑے منہجی موضوع ہوتے ہیں, عقیدے کے مسائل اور اتباع سنت کے تعلق سے مضامین, احکام اور فتاوی. تو یہ انشاءاللہ مفید ہوگا سب کے لیے, تو آپ یہ حاصل کریں اور اس کی دعوت کو عام کریں. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل محدثه بدعه, وكل بدعه ضلاله, وكل ضلاله في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر من نفر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, واجعلنا منهم, واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, ولا تجعلنا منهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي.